حضرت والا دامت برکاتہ ہوں کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے, بلڈ پریشر بہت لو ہو رہا ہے بار بار, اس لیے حضرت والا آج حاضر نہیں ہو سکیں گے, یہاں تشریف نہیں لائیں گے. سیدی و سندی, محبی و محبوبی, مرشدی و مولائی, مشفقی و مصلحی, و مربی و محسنی, صدیق وقت, قلندر زما, حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و ادام اللہ ذلہم کے حکم سے یہ اشعار پیش خدمت ہیں, جو مرشد محبوب, سیدی و سندی, محبی و محبوبی, مرشدی و مولائی, عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے فیضان محبت سے لیے ہیں. عنوان ہے چشم تر نعرہ ہو چاک گریباں پایا. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا. اسنام سنم کی جمع, سنم کے معنی بت, اور بت سے مراد ہر وہ نامحرم, وہ نامحرم عورت, اور ہر امرد لڑکا, یعنی جس کے داڑھی مونچھ نہ آئی ہو, ابھی بے ریش ہو, اس کو امرد کہتے ہیں. اس سے بھی نگاہ کی حفاظت, اور نامحرم عورتوں سے بھی نگاہ کی حفاظت, یعنی جس نے ان صورتوں سے دل لگایا اس کو پریشان ہی دیکھا.
عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا, شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, ذکر کے فیض سے دل رش کے گلستان پایا, ذکر کے فیض سے دل رش کے گلستان پایا, اور غفلت سے گل اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا, ذکر کے فیض سے دل رش کے گلستان پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا. رہے تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک, رہے تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا. سالک کے معنی جو آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے,
اس کو سالک کہتے ہیں, اور حضرت اس میں پیغام دے رہے ہیں کہ راہ تقویٰ میں یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو غم آتا ہے یہ نصیبے والوں کو آتا ہے, کیونکہ اس سے راہ حق میں ترقی ہوتی ہے, اور اللہ اپنے پیاروں کو بھی غم دیتے ہیں لیکن یہ غم ان کے لیے ترقی درجات کا باعث ہوتا ہے, ان کو اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے. اور دوسرے مصرے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ نفس کو تو غم ہوتا ہے نافرمانی سے بچنے میں, نفس ناراض ہوتا ہے, لیکن نفس جو ہے دشمن ہے ہمارا, ایک نفس دو دشمن ہے, ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے, دونوں ہمارے دشمن ہیں. نفس جو ہے وہ داخلی دشمن ہے, شیطان خارجی دشمن ہے. شیطان وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے اور نفس پھر اس کا بار بار تقاضا کرتا ہے گناہ کا, تو لہذا نفس جو ہے ہمارا دشمن ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ تمہارے پہلو میں ایک چیز ہے نفس, وہ تمہارا دشمن ہے. اس کا مفہوم ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے اور وہ ہے نفس. تو نفس کو تو غم ہوتا ہے, ہم جو نافرمانی سے بچتے ہیں تو در حقیقت ہم کو غم نہیں ہوتا بلکہ نفس کو غم ہوتا ہے. اور دشمن کو اگر غمگین کرنا خوشی کی بات ہے یا غلط بات ہے؟ تو غم دشمن جو ہے جب غمگین ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. تو روح جو ہے اس کو روح کو خوشی ہوتی ہے, غم کو ناراضگی ہوتی ہے, نفس کو ناراضگی ہوتی ہے, غم ہوتا ہے, لیکن روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے.
رہے تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک, نفس کو غم ہو مگر روح کو شاداں پایا. نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہے, نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہے, لذت عشق خدا سے تجھے ناداں پایا, لذت عشق خدا سے تجھے ناداں پایا. جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق, جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق, اس کے دل میں ہم دم جلوے جانا پایا, اس کے دل میں ہم دم جلوے جانا پایا.
جلوے جانا یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات اسی دل میں آتی ہیں جو دل اللہ کی نافرمانی سے ٹوٹتا رہتا ہے, شکستہ ہو جاتا ہے, اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات سے رونق افروز ہوتے ہیں. اور ہر دم حضرت نے فرمایا اس میں ہما دم جلوے جانا پایا, یعنی ہر وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نئی شان کے ساتھ تجلیات افروز ہوتے رہتے ہیں.
جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق, اس کے دل میں ہم دم جلوے جانا پایا, عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, شکل بگڑی تو انہیں سخت پشیماں پایا.
مقطع حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا,
کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر, کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر, چشم تر نارہ ہو چاک
پاک غریباں پایا چشم تر نارے ہو چاک غریباں پایا کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر چشم تر نارے ہوں چاک غریباں پایا جو اشعار پیش خدمت ہے ان کا عنوان ہے میری آہ دل کے یہی ہیں منازل. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہیں منازل میری آہ دل کے یہی ہیں منازل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل جنازہ ہوا قبر میں آج داخل جنازہ ہوا قبر میں آج داخل خاک تن آج مٹی میں شامل ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل اللہ تعالیٰ ہم سب کا دل حضرت کے فیض سے درد نسبت کا حامل کر دے. نہیں کوئی راہ بر ہے راہ جنوں کا نہیں کوئی راہ بر ہے راہ جنوں کا راہ جنوں کا مگر سایہ صحبت شیخ کامل مگر سایہ صحبت شیخ کامل میرے دوستوں ذکر کی برکتوں سے میرے دوست اس تو ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل حضرت نے فرمایا کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے ایک مثبت ذکر ہے کہ جس میں طاعات شامل ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور دین کے جتنے احکام کرنے کے لیے ہیں اور ذکر منفی یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جانا یہ بھی ذکر ہے لیکن اس کو لوگ کم جانتے ہیں اہمیت کم دیتے ہیں حالانکہ حضرت نے فرمایا کہ یہ راستہ جو ہے یہ ذکر منفی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ کو پانے کا سب سے آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کا انسان خون کر دے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے جیسے پردے کے لیے فرمایا ہے کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں ان کے قریب نہ جائیں اور اسی طرح کے جتنے کام ہیں کہ سودی کاروبار نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں تو ان سب کاموں سے رکنے کی وجہ سے دل پر ایک بوجھ آتا ہے کیونکہ فطرت تقاضا کرتی ہے گناہ کا اور انسان اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے اس سے رک جاتا ہے تو اس سے دل پر بوجھ آتا ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے دل شکستہ ہو جاتا ہے اور جب دل شکستہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو یہ راستہ حضرت نے فرمایا کہ یہ آسان اور قریب ترین راستہ اللہ کو پانے کا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کام ہم نہ کریں بلکہ یہ بھی سارے کام کرنے ہی ہیں کیونکہ نماز نہ پڑھنا خود ایک گناہ ہے اور گناہ سے ہمیں بچنا ہے یہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے ہی کا کام ہے تو یہ سب کام انجام دینے ہیں لیکن ساتھ میں اس چیز کو بھی اہمیت دینی ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کاموں سے ہم رک جائیں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ذکر جو ہے دو قسم کا ہے دونوں قسم کا ذکر جب مائنس اور پلس دونوں تار ملتے ہیں تب روشنی پیدا ہوتی ہے اگر خالی مائنس وائرنگ ہوئی بھی ہو اور پلس کی نہ ہو تو بھی روشنی یا بجلی کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکے گا ایسے ہی خالی پلس موجود ہے لوگ کہیں گے کرنٹ تو اس میں موجود ہے لیکن جب تک مائنس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ پازیٹو بھی کام نہیں کرے گا تو اس طرح یہ دونوں قسم کے ذکر جو ہیں ملا کر پھر اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے اور فرمایا کہ سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل ہو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہے جو مومنین کے قلوب میں سکینہ نازل کرتا ہے مومنین کے قلوب میں سکینہ نازل کرتا ہے میرے دوستو ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا آج ہی جیسے نازل کہ قرآن ہوا آج ہی جیسے نازل اور یہ دعائیہ شعر ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے حضرت کے لیے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرمائے
خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت کے ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل کے ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل
میرا تو یہی گمان اقرب الیقین ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تکمیل کے لیے اس دنیا میں روک لیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے لیکن حضرت کی روح جو ہے الحمدللہ 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 حضرت کی روح مبارک یہیں ہے اور اللہ تعالی حضرت سے ہماری تکمیل کا کام لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی کی رضا کامل حاصل کریں گے, محبوب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا آواز ہے, 1991 کا آواز ہے. اس کا نام ہے فیضان صحبت اہل اللہ. فیضان صحبت اہل اللہ سلسلہ نمبر 38 ہے, موائز اختریہ کا. یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے سلسلہ اختریہ, جو ادارہ تالیفات اختریہ جس کے سرپرست ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم ہیں, یہاں سے اشاعت اس کی جاری ہے. سلسلہ وہی ہے, نمبر صرف الگ اس لیے کر دی گئے ہیں تاکہ اس میں پہچان رہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے یہ واز شائع ہوئے, ورنہ سلسلہ ایک ہی ہے. اور اس سلسلے کی جو اشاعت ہے وہ سب کی سب الحمدللہ ہمارے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کی ذریعہ ہیں, وہی اس کا ذریعہ ہیں, وہی اس کی محافظ ہیں. آج تک جتنے بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہم تک پہنچے وہ سب کے سب ہمارے حضرت کے صدقے, ہمارے حضرت کے ذریعے سے ہم کو پہنچے. اللہم انی اسألک حبک کی شرح. ارشاد فرمایا کہ میں نے بیان کے شروع میں ترمذی شریف کی جو حدیث پڑھی تھی, اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے, ہم اور آپ اس کو مانگ لیں. اگر یہ دعا قبول ہو جائے, اور انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی, تو سارا کام بن جائے گا. حدیث کا پہلا جز ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے مانگتے ہیں, اللہم انی اسألک حبک, کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگتا ہوں. اسألک آپ سے سوال کرتا ہوں, اور سوال کے معنی بھیک کے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ سائل آیا ہوا ہے, یعنی بھیک منگا آیا ہے. اسی طرح ہم سب خدا کے بھیک منگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انتم الفقراء, تم سب کے سب میرے فقیر ہو. اب اگر کوئی کہے کہ ہم فقیر ہیں تو فقیر کا پیالہ کہاں ہے؟ تو دیکھو ہاتھ میں پیالہ لگا ہوا ہے, دونوں ہاتھ دعا کے لیے ملا لو اور پیالہ تیار. دنیاوی فقیروں کے پیالے طاق پر رکھے جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو جو فقیر فرمایا ہے تو ان کو ان کا پیالہ ساتھ ہی دے دیا, کہ سو رہے ہیں تب بھی پیالہ ساتھ ہے, جب چاہیں اٹھ کر بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. حدیث کا دوسرا جز ہے کہ اے اللہ, جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت کا بھی آپ سے سوال کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں شخصیت پرستی کہاں ثابت ہے, تو اس حدیث سے ثابت ہے. شیخ پر ایک شخصیت پر ایک واقعہ یاد آ گیا. میں ابھی بنگلہ دیش گیا تھا, وہاں پر ہر لفظ کے شروع میں پیش لگا دیتے ہیں, جیسے گھڑی کو گھوڑی کہتے ہیں. تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس گھوڑی ہے؟ میں نے کہا میرے پاس گھوڑی نہیں ہے, میں سمجھا کہ گھوڑی پوچھ رہا ہے. اب کراچی میں کوئی گھوڑی کہاں رکھے گا, اس کے لیے گھاس کہاں سے لائے گا. اسی سفر میں میرے ایک دوست نے بتایا کہ میں آرام کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ ایک شخص آیا ہے. اب شخص کو اس نے اتنا پیش دیا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ بھائی کون آیا ہے. پھر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص شین پر پیش دے کر بول رہا ہے. وہاں دہی کو دوہی دال پر پیش کے ساتھ بولتے ہیں. تو مجھے شخصیت پرستی پر اس وقت اچانک یہ بات یاد آ گئی. تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ والوں کی محبت اللہ تعالی ہی کی محبت میں درج ہوگی. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے بچے سے محبت کرتا ہے تو اس کا ابا اس محبت کو اپنی ہی محبت کے کھاتے میں درج کرتا ہے. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا مجھے اپنی محبت نصیب فرما. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی نصیب فرما. آہ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی محبت مانگیں اور ہم محض کتابیں پڑھنے ہی پر ناز کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عاشقوں کی محبت مانگیں اور ہم محض کتابیں پڑھنے پر ہی ناز کریں کہ ہمارا مطالعہ بہت وسیع ہے، مولانا ہمیں اللہ والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میاں، آج لائبریریاں تو 3-3 کروڑ کی ہیں، کتب بینی تو بہت ہو رہی ہے، مگر دیکھ لو عمل کتنا ہو رہا ہے۔ محض کتب بینی سے کچھ نہیں کام بنتا، جب تک کتب بینی یعنی بڑے قاف سے، جب تک کتب بینی نصیب نہ ہو، یعنی صحبت اہل اللہ جب تک نصیب نہ ہو۔ محض کتب بینی سے کچھ نہیں کام بنتا، جب تک کتب بینی نصیب نہ ہو، جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ملتی، کتاب بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اے خدا، ان اعمال کی توفیق بھی عطا فرما جن سے آپ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 محبتیں مانگی ہیں: اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اور ان اعمال کی محبت جن سے خدا کی محبت ملتی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت پہلے مانگی، اعمال کی محبت آخر میں مانگی، مگر اللہ والوں کی محبت ان دونوں محبتوں کے درمیان میں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت کو اس دعا کے درمیان میں کیوں مانگا؟ آہ، بہت بڑے علامہ، صاحب نسبت بزرگ اور حکیم الامت کے یہ خلیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان اللہ والوں کی محبت مانگ کر امت کو سکھا دیا کہ اگر اللہ والوں کی محبت نصیب ہو جائے تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور اعمال کی محبت بھی مل جائے گی، اس لیے اس کو درمیان میں رکھا۔ یہ اللہ والے اللہ کی محبت دلانے کے لیے اور اعمال کی محبت دلانے کے لیے رابطہ ہیں۔ دیکھیے، جتنے لوگ تھانہ بھون گئے، کیا سے کیا ہو گئے، حکیم الامت کی خدمت میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے شرابی گئے اور ولی اللہ ہو کر آئے۔ جگر صاحب حکیم الامت کے پاس گئے اور ان سے 4 باتوں کے لیے دعا کرائی کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ میں شراب چھوڑ دوں، داڑھی رکھ لوں، حج کر لوں اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب جگر صاحب تھانہ بھون سے واپس آئے تو شراب چھوڑ دی۔ یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ جگر صاحب، اگر آپ شراب نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 8-10 سال اور جی جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 10 سال تک جی کر اللہ کو ناراض رکھوں اور پھر خدا کا غضب لے کر اللہ کے پاس جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ شراب سے توبہ پر میری موت آئے، تو میں اللہ کی رحمت کو لے کر ابھی مرنا پسند کرتا ہوں۔ مگر بعد میں وہ الحمدللہ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد حج کرنے گئے اور وہاں پوری داڑھی رکھ لی۔ جب حج کر کے بمبئی اترے تو داڑھی خوب بڑی ہو گئی تھی۔ تب دل میں سوچا کہ اب مراد آباد اور سارے عالم کے جو شاعر ہیں وہ سب خوب مذاق اڑائیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میرے دوست میرا مذاق اڑائیں، میں خود ہی ایسا شعر کہہ دوں جس سے ان کے مذاق کا مزہ بھی آ جائے اور میری داڑھی کی آبرو بھی رہ جائے۔ تو انہوں نے دوستوں کی طرف سے ایک شعر اپنے لیے خود ہی کہہ دیا کہ میری داڑھی دیکھ کر مذاق اڑانے والے اس سے سبق لیں گے۔ وہ شعر تھا: چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ جب وہ بمبئی سے میرٹھ پہنچے اور میرٹھ میں تانگے پر بیٹھے تو تانگے والا یہی شعر پڑھ رہا تھا۔ اس کو خبر نہیں تھی کہ جگر صاحب میرے تانگے پر تشریف فرما ہیں۔ جگر صاحب یہ سن کر رونے لگے کہ یہ تانگے والا مجھے نہیں جانتا، مگر میرا شعر بمبئی سے اڑ کر آج میرٹھ کی سڑکوں پر پھر رہا ہے۔ جب اللہ کسی کو قبول کرتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ عبد الحفیظ صاحب جونپور کے بہت بڑے شاعر تھے، ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے والوں میں سے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ حضرت، میں شراب پیتا ہوں، داڑھی منڈاتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا، مگر نیک بننا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ کیسے ولی اللہ بن گئے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں تھانہ بھون جاتا ہوں، حکیم الامت حضرت تھانوی سے بیعت ہوں، اللہ نے اپنے نام کے صدقے میں اور بزرگوں کی دعاؤں سے مجھے نیک بنا دیا۔ عبد الحفیظ کہنے لگے کہ کیا میں بھی نیک بن سکتا ہوں، شراب چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں تھانہ بھون جا کر دیکھو. اب عبد الحفیظ صاحب دیوان حفیظ کا مصنف شاعر بے بدل آل انڈیا شاعر تھانہ بھون جاتے ہیں. راستے میں ذرا ذرا سی داڑھی آ گئی تھی کیونکہ ریل میں حجام کہاں سے ملتا, تو تھانہ بھون پہنچ کر انہوں نے داڑھی منڈائی, خوب اچھی طرح صاف کی, ایک کوٹ دوسرا کوٹ اور پھر آخر میں کھونٹی اکھاڑ کوٹ لگایا. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک مولوی صاحب اپنے مسٹر دوست کے پاس گئے. وہ اپنا بچہ لایا کہ دم کر دیجئے. بچہ انہیں دیکھ کر زور سے چلانے لگا تو مسٹر دوست نے کہا کہ مولوی صاحب اسی لیے ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے کہ داڑھی رکھنے سے بچے گھبراتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے, بچہ داڑھی سے نہیں گھبرایا, اصل میں آج اس نے پہلی دفعہ ابا کی زیارت کی ہے. آج سے پہلے اس نے ابا دیکھا ہی نہیں تھا, کیونکہ جب تمہاری گود میں جاتا اور اما کی گود میں جاتا تو لا فرق بینک و بینہا, یعنی اپنی ماں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں پاتا, کیونکہ دونوں کے داڑھی نہیں ہے. تو بیچارہ دل میں سوچتا تھا, بول تو نہیں سکتا تھا لیکن دل میں خیال کرتا تھا کہ شاید میری دو اما ہیں. لیکن آج اس بچے نے دیکھا کہ ابا اس کو کہتے ہیں, تو بھائی ابا کا تو روب ہوتا ہے, اما سے ہم لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ اما چما ناشتہ لاؤ. بچپن میں اما سے سب نڈر ہوتے ہیں اور ابا سے سب ڈرتے ہیں, تو ابا کے اسی روب سے بچہ رو رہا ہے. خیر عبد الحفیظ شاعر نے تھانہ بھون میں اپنی داڑھی منڈائی اور جتنے کوٹ تھے سب کوٹ کیے. حکیم الامت کو بھی معلوم ہو گیا. پھر جب یہ حکیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت بیعت کر لیجئے, تو حضرت نے فرمایا کہ عبد الحفیظ تم اتنے بڑے آل انڈیا معزز شاعر ہو اور مجھ سے بیعت کی درخواست کر رہے ہو, تو جب بیعت ہی ہونا تھا تو داڑھی کیوں منڈائی؟ یہاں جو داڑھی کا ذرا ذرا سا نور نکل آیا تھا اس کو صاف کیوں کیا؟ کیونکہ داڑھی رکھنا بھی عبادت ہے, داڑھی رکھنا شرائن واجب ہے, جیسے وتر کی نماز واجب ہے, جیسے عید اور بقرعید کی نماز واجب ہے, اسی طرح داڑھی رکھنا بھی واجب ہے. اور جس حالت میں انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی منڈانے کے فعل سے اتنی نفرت تھی کہ ایران کے داڑھی منڈائے ہوئے دو سفیر جب آپ کے پاس گئے تو آپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار داڑھی رکھنے کی ہمت کریں, بیوی سے مت ڈریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنے والو, اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی تو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری شکل میں کیا قباحت تھی, میری جیسی شکل بنانے میں تمہیں کیا پریشانی تھی, میری جیسی شکل بنانے میں تمہیں کیا عیب نظر آیا تھا, تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اور ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. دنیا میں داڑھی رکھ لیں, جنت میں داڑھی نکلے گی ہی نہیں. وہاں نہ بلیڈ کی ضرورت ہوگی نہ کسی کوٹ کی ضرورت پیش آئے گی, اور جنتیوں کی آنکھیں کجلائی ہوئی ہوں گی. حدیث میں آتا ہے جردن مردن مکحلین, یعنی ان سب ان کے جسم پر بال ہوں گے نہ چہرے پر اور نہ آنکھیں, قدرتی طور نہ آنکھیں, یعنی ان کے جسم پر بال ہوں گے نہ چہرے پر اور آنکھیں قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی ہوں گی, اور 30-35 برس کی عمر ہوگی. ہر وقت عالم شباب تاری رہے گا. سبحان اللہ, جنتی زندگی کی کیا بات ہے, اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب پر فضل کر دے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جگہ کو پر کر لیجئے, جگہ خلا مناسب نہیں ہے. تو عبد الحفیظ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں, میں مریض الامت ہوں. میں نے چاہا کہ سارا مرض آپ پر ظاہر کر دوں, اب انشاءاللہ تعالی داڑھی پر کبھی اس طرح نہیں لگے گا. ایک برس کے بعد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جونپور تشریف لائے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اعظم گڑھ سے پہنچے. عبد الحفیظ صاحب نے حضرت سے مصافحہ کیا تو حضرت نے پوچھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں؟ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کرایا کہ یہ وہی عبد الحفیظ شاعر ہیں جنہوں نے خانقاہ میں داڑھی منڈائی تھی. بھائی اور بھی لوگ ہیں یہاں کاٹنے کے لیے. فرمایا کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تعارف کرایا کہ یہ وہی عبد الحفیظ شاعر ہیں جنہوں نے خانقاہ میں داڑھی منڈائی تھی اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب داڑھی پر اس طرح نہیں لگائیں گے، تو حضرت بہت خوش ہوئے اور آخر میں ان کا انتقال کتنا مبارک ہوا۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑنے والوں کا خاتمہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ایسا ہوا کہ اپنے گھر کے کمرے میں شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال کی دیواروں تک تڑپ تڑپ کر پھرتے تھے اور استغفار کرتے اور روتے روتے جان دی۔ اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال تک تڑپتے رہتے تھے۔ 3 دن تک تڑپ تڑپ کر اللہ سے جا ملے اور اپنے دیوان میں 3 شعروں کا اضافہ کیا۔ وہ شعر بھی سن لیجئے۔ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو، کرے بیت حفیظ اشرف علی سے بئیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو۔ تو دنیا سے جاتے جاتے ان کا کام بن گیا انشاءاللہ۔ آپ نے ترمذی شریف کے پہلے جز کا ترجمہ سنا۔ اللہ تعالی سے ہم لوگ اس وقت بھی اور ہر فرض نماز کے بعد بھی یہی دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، جو بندے آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کی محبت پیدا کرنے والے ہیں۔ اب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ بھائی، محبت کا کوئی معیار بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت کا معیار رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ، اے خدا، مجھ کو اپنی محبت اتنی دے دے کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہوں۔ جس دن یہ محبت نصیب ہوگی پھر کسی ٹیڈی کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ جان تو حرام مزہ لینا چاہتی ہے، مگر جب جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیارے ہوں گے تو دل میں ہر وقت یہی خیال رہے گا کہ کہیں وہ آسمان والا ناراض نہ ہو جائے۔ بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ صاحب، ہم تو بہت چھپ کر دیکھتے ہیں، پہلے سیاہ رنگ کا چشمہ پہنتے ہیں، پھر دائیں بائیں نظر مارتے ہیں، ٹیڈیوں کو پتا بھی نہیں چلتا، اس پر بھی میرا ایک شعر سن لیجئے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت ہماری جان سے زیادہ عطا فرما دیں۔ آگے ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اور اے خدا، میرے اہل و عیال سے زیادہ مجھے آپ کی محبت نصیب ہو جائے۔ ومن الماء البارد، اور شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی پی کر جو مزہ آتا ہے، اے خدا، آپ کی محبت اس سے زیادہ مجھے نصیب ہو جائے، آمین۔ یہ 3 معیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی محبت کے بیان فرمائے ہیں۔ اسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے عاشقوں کی صحبت میں جانا پڑتا ہے، جس کا نام خانقاہ ہے۔ اب خانقاہ کی تعریف کیا ہے، اس کے لیے میرے اس شعر کا مطالعہ کیجئے۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اگر وہ خانقاہ خالی حلوہ پوری کے لیے ہے اور وہاں درد دل والے نہیں رہتے تو وہ خانقاہ نہیں ہے، خواہ مخواہ ہے۔ اس کا نام خواہ مخواہ ہے۔ اگر وہ بنے ہوئے مکار ہیں، دنیا دار ہیں، تو وہ شاہ صاحب نہیں ہیں، سیاہ صاحب ہیں۔ ان کا ظاہر بھی سیاہ ہے اور باطن بھی سیاہ ہے۔ تو محبت کے 3 معیار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے کہ خدا ہمیں ہماری جان سے زیادہ اور اہل و عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی کی لذت سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ یہ میر صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہیں، گزشتہ سال ایک حج میں ان کا پانی ختم ہو گیا اور وہ سر منڈا چکے تھے۔ حج کے آخر میں سر منڈانا پڑتا ہے۔ اب سورج کی گرم گرم شعائیں ان کی کھوپڑی میں نفوذ کر رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ برداشت سے باہر ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا، مگر لوگ ان کو اٹھا کر ٹھنڈی جگہ پر لے گئے۔ حاجیوں سے پانی کی بھیک مانگی، ان کو بھی ترس آ گیا۔ چہرہ دیکھا کہ عالم نزا تاری ہے، جیسے بادل نخواستہ دنیا سے جا رہے ہوں۔ یہ لفظ یعنی بادل نخواستہ اس وقت اچانک یاد آ گیا۔
ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جلدی جلدی چل جاؤ۔ بچوں کو بھی رہن دو باہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کو کرسی دے دو بھائی۔ کون پڑھے گا؟ کہاں باہر پڑھیے۔
یہ لفظ یعنی بادل ناخواستہ اس وقت اچانک یاد آ گیا۔ چونکہ میرا ایک شعر ہے، جب میرا مہمان مجھ سے رخصت ہوتا ہے تو میں اس کو یہ شعر پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ بادل ناخواستہ رخصت ہوتا ہے۔ بادل ناخواستہ رخصت کیا، گرچہ پہلو سے جدا عشرت کیا۔ بادل ناخواستہ رخصت کیا، گرچہ پہلو سے جدا عشرت کیا۔
ناز آباد میں جب 1969 میں حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی، صبح سے فجر کے بعد سے رات کے 11 بجے تک حضرت کی خدمت میں رہتا تھا۔ حضرت کی انتہائی شفقت اور مہربانی تھی۔ جس کا میں اہل بھی نہیں تھا. حضرت اتنی محبت فرماتے تھے کہ میں اس کا زندگی بھر اور پوری جان بھی دے دوں تو حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس وقت جب میں جانے لگتا تھا تو اکثر حضرت والا یہی شعر پڑھتے تھے کہ گرچہ پہلو سے کیا چیز ہے, گرچہ پہلو سے جدا اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا, بادل ناخواستہ رخصت کیا. اللہ تعالی حضرت کی محبت کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے.
مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آباد والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مہمان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب جانا چاہتا ہوں تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں, جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا, جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا, ظالم یہ آج منہ سے تیرے کیا نکل گیا. جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا, ظالم یہ آج منہ سے تیرے کیا نکل گیا. ارے اللہ والوں سے بڑھ کر کون عاشق ہو سکتا ہے. لیکن
حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت بزرگ دیکھے, لیکن اللہ کے بندوں سے ایسی محبت کرنے والا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کوئی بزرگ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ سے تو محبت فرماتی تھے, اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے بندوں سے ایسی محبت کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ جب ان کا کوئی مہمان جانے لگتا تھا تو جنگل تھا وہاں, جہاں تک باہر آ کے حضرت کھڑے ہو جاتے تھے, دو آدمی سہارا دیتے تھے کمزور تھے, اور جب تک وہ نظر آتا تھا اسے کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے تھے, اور بعد میں واپس آ کر جو جس برتن میں وہ چائے پیتے تھے کھانا کھاتے تھے اس کو دیکھ کر اشک بار ہو جاتے تھے, اس میں میرے مہمان کھانا کھاتے تھے, اس میں پیتے تھے, پانی پیتے تھے. تو ایسی محبت کرنے والے حضرت فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے ایسی محبت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا. شان تھی ہر بزرگ کی, شان الگ ہے. جب ان کے یہاں حاضری ہوئی, حالانکہ میں نے دعا کی تھی, حضرت اتنی تعریف فرماتے تھے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی کہ مجھے ان سے ملنے کا شوق ہو گیا کہ حضرت اتنی محبت فرماتے ہیں. تو میں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی زیارت سے پہلے نہ میرا انتقال ہو نہ ان کا انتقال ہو, ایک دفعہ زیارت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی, اور 1990 میں حضرت سے کی خدمت پہ حاضری ہوئی. تو وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے, لیکن ایسی محبت تھی کہ جب حضرت نے اسے میرا تعارف کرایا تو فرمایا کہ اچھا یہ وہی ہے جس کا تو معارف بصری میں آپ نے اشعار لکھے. مجھے یہ تک یاد تھا کہ اس کا ایک غلام ہے جس کو وہ لکھا ہے. تو اور حضرت کی میں نے دیکھا کہ سب مہمان کھانا شان عجیب تھی. وہ کابل صاحب بتاتے تھے کہ اگر انہوں نے کہا کھانا کھا لو اور کسی نے کہہ دیا کہ حضرت میں تو پیٹ بھرا ہوا ہے تو حضرت ناراض ہوتے تھے. تو جو کھائے ہوئے بھی ہوتا تھا وہ بھی بیٹھ کے ایک دو لوگ میں کھا لیتا تھا. اور حضرت کی خوراک یہ تھی کہ ایک بکل جو نیچے کا پتلا سا وہ ہوتا ہے چھلکا روٹی کا, وہ اتروا لیا, اور اس کے بعد دوسروں سے بتاتے جا رہے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ. اس کے بعد وہ ایک رقبہ اس کا بکل کا تھوڑا سا توڑا اور رکھا ابو میں رکھ لیا, ایک رقبہ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا ابو میں رکھ لیا. بس یہ ہم نے دیکھا, یہی وہ بتاتے 24 گھنٹے کی یہ خوراک ہے حضرت کی. کبھی رات کو بھی کھانا نہیں کھاتے تھے, چائے پی لی کچھ کر دیا. سب روحانی قوت تھی ان کے ساتھ.
ارے اللہ والوں سے بڑھ کر کون عاشق ہو سکتا ہے، لیکن افسوس کے لوگ پہچانتے نہیں، کیونکہ وہ اپنی محبت کا پیٹرول اور محبت کا مادہ خدا تعالی پر فدا کرتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ان کے دل میں محبت نہیں ہے۔ دیکھو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے پاس جب کوئی اللہ والا اللہ کی محبت سیکھنے آتا تھا، جیسے الہ آباد میں مولانا علی میاں ندوی جیسے بڑے بڑے علماء آتے تھے، تو انہیں دیکھتے ہی حضرت اتنا خوش ہوتے تھے کہ یہ شعر پڑھتے تھے، تیرا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، تیرا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، مگر جانا ستم ہے غم ہے حسرت ہے قیامت ہے، مگر جانا ستم ہے غم ہے حسرت ہے قیامت ہے۔ بتائیے اگر محبت نہ ہو تو کوئی ایسا شعر کہہ سکتا ہے؟ بغیر محبت کے ایسی شاعری نہیں ہو سکتی۔ تو خیر اللہ تعالی سے تینوں محبت مانگنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، ہماری جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ۔ آمین آمین۔ شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ شریف میں دفن ہیں، انہوں نے اس حدیث کے آخری جز کو اپنے شعر میں پیش کیا۔ پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو۔ کیا شعر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت حاجی صاحب بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے، ایک دن حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر خدا سے جو مانگا وہ ہم سب کو سبق دے دیا، فرمایا کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یعنی اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں، ساری دنیا آپ سے بیٹا، تجارت، مکان، روٹی بوٹی، لنگوٹی اور پتہ نہیں کیا کیا بیر بہوٹی مانگتی ہے، لیکن اللہ والوں کا ظرف دیکھیں کہ وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ مانگنا انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ مثنوی سے سیکھا۔
حضرت شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہجرت فرمائے انہوں نے کعبہ شریف میں، اس وقت کوئی حضرت کو جانتا نہیں تھا، تین دن تک سوائے زمزم کے اور کچھ نہیں پیا، تیسرے دن غلاف کعبہ پکڑ کے اور یہ عرض کیا کہ اللہ آپ نے میرا نام امداد اللہ رکھا ہے، تو میرا ہاتھ سوائے آپ کے سامنے کسی اور سے امداد طلب نہیں کر سکتا، بس اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ خزانے کی کنجیاں دی جا رہی ہیں، تو انہوں نے حضرت حاجی صاحب نے عرض کیا کہ فقیر خزانے کا کیا کرے گا، مجھے تو دو وقت کی روٹی چاہیے، پہننے کو دو جوڑے کپڑے چاہیے بس۔ پھر اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ، جو دیکھو یہ بھی کتنی محبت کی بات ہے کہ اپنے کے بجائے اپنے سلسلے والوں کے لیے، اپنے خادموں کے لیے مانگنے ہیں کہ یا اللہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو اس کو آپ دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے، اس کے دین کیا چیز ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو اس کو کبھی فاقہ نہ ہو، اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ جس کو جو میرے سلسلے میں داخل ہو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور پھر فرمایا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ دیکھو اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ ایسی یوں ہی نہیں کہہ دیتے، دل پہ جب ان کے وارد ہوتا ہے یقین کے ساتھ تب پھر یہ کہتے ہیں، تو اس کی دعاؤں کی قبولیت ظاہر ہے کہ حضرت والا کے حضرت تھانوی کے سلسلے میں جو داخل ہیں، فاقہ کیا معنی، خوب آرام سے گزر ہو رہی ہے، اور لوگ جہاں 90,000 کما رہے ہیں تو ان کو 1.5 لاکھ مل رہا ہے، ایسے کئی ہمارے دوست یہاں ہیں، تو ایک تو یہ ہے، اور دین کی سمجھ کے بارے میں حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ میرے عام مرید میں ایسی سمجھ ہے دین کی, وہ اس قابل ہے کہ اس کو شیخ بنا دیا جائے, لیکن یہ بات انتظام کے خلاف ہے کہ ہر ایک کو شیخ بنا دیا جائے, لیکن ان کے اندر سمجھ ایسی ہے جو بڑے بڑے دوسرے سلسلوں کے مشائخ میں بھی رہی ہے. یہی آپ دیکھ لیجئے یہاں بھی جو حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر کیسی سمجھ ہے, گناہوں سے کیسے بچتے ہیں. نوجوان لڑکے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے, ان کے استادوں نے بتایا کہ یہ لوگ ان کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ ان کا تعلق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ہے, کہ یہ نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں. تو دین کی سمجھ عطا فرمائیے. اور تیسری یہ کہ خاتمہ سب کا ایمان ہی پر ہوتا ہے. الحمد للہ حضرت نے حضرت خواجہ صاحب نے سوانح حضرت اشرف السوانح میں لکھا ہے کہ حضرت کے پاس جتنے لوگ آئے اس میں 99% تو سب کی حالت بدل گئی ہے, سب اللہ والے ہو گئے, لیکن 1% کچھ رہ گئے جو دنیا دار آئے اور دنیا دار رہے, لیکن مرتے وقت سب اولیاء اللہ ہو کے مرے, سب سنت و شریعت کے پابند ہو کے مرے. یہ ہے, اور اس کے فاقہ نہیں ہوگا. اس میں بھی ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت نے سنایا تھا, سب باتیں حضرت والا ہی کی سنی ہوئی, ہمارے پاس تو کچھ اپنا مال ہے نہیں, سب حضرت ہی کا مال ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک شخص حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت حاجی عبداللہ اللہ صاحب کا ایک مرید ہے, اس کے یہاں آج فاقہ ہے. حضرت بہت تشویش ہوئی, حضرت دل میں سوچا کہ حضرت نے تو فرمایا تھا کہ یہ میرے سلسلے میں جو داخل ہوگا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی. تو حضرت اس زمانے کے آج سے 100 سال پہلے سمجھ لیجیے 500 روپے دیے حضرت اپنے شیخ کی نسبت سے کہ ان کو جا کے پوچھو اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ حاجی صاحب سے بیعت تھے یا نہیں. پھر رات کو آ کے اس نے حضرت حکیم الامت کو بتایا کہ حضرت کہ میں نے ان سے معلوم کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت, میں حاجی صاحب سے بیعت نہیں تھا, میرا تو ان سے دوستانہ تھا. بس حضرت فرمایا یہی وجہ تھی کہ بیعت اگر یہ شخص ہو جاتا تو اس کو کبھی فاقہ نہ ہوتا. یہ ہے بس پڑی ہے.
مولانا جلال الدین رومی مثنوی میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمود بادشاہ نے اپنے دربار میں خوبصورت لڑکیاں, زیورات, سونا چاندی, اشرفیاں اور کروڑوں کے موتی رکھ دیے اور اعلان کیا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہوگی. سارے وزیروں, سارے دنیا داروں میں سے کسی نے لڑکیاں پسند کی, کسی نے وزارت کی کرسیاں لے لیں, کسی نے موتی پر اور کسی نے سونے چاندی پر ہاتھ رکھا, لیکن محمود کا سچا عاشق غلام ایاز اٹھا اور ساری نعمتوں کو چھوڑتا ہوا محمود کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ بادشاہ کے کندھوں پر رکھ کر کہا کہ آج آپ نے اعلان کیا ہے کہ جس کا ہاتھ جس چیز پر ہوگا وہ اس کی ہوگی, تو آج سے آپ میرے ہیں, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. اللہ والوں کا یہی مقام ہوتا ہے, وہ سارے جہان سے عبور کرتے ہوئے, ساتوں آسمان پار کرتے ہوئے براہ راست عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اوپر غالب رکھتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جہاں بھی جاتے ہیں بکتے نہیں ہیں, سارے جہان پر غالب رہتے ہیں. اب آپ کو جگر اور مفتی اعظم پاکستان کے دو شعر سنا کر مضمون کو ختم کرتا ہوں. جگر نے کہا تھا, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اور مفتی اعظم پاکستان کا پسندیدہ شعر ہے, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. بس اب دعا کر لیں کہ اللہ ہم سب کو زمانے پر غالب رکھے اور ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی اور نیک اعمال کی محبت عطا فرما دے. اے خدا ہم سب کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجئے, اللہ والا بنا لیجئے, اولیاء صدیقین کاملین کی خط انتہا تک پہنچا دیجئے, اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ عافیت اور صحت والی حیات نصیب فرما دیجئے, اور دنیا بھی دے دیجئے اور آخرت بھی دے دیجئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ 38 آواز ہے جو تقسیم بھی ہو چکا ہے اور آج یہاں ختم ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس پہ ابھی مضمون آیا, جس پہ جگر صاحب کا شعر پڑھا, مفتی اعظم پاکستان کا پسندیدہ شعر پڑھا, تو حضرت والا کا خود اپنا ایک شعر ہے, وہ بہت عجیب و غریب ہے کہ خدا کے ذکر سے یہ وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں, کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے. خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں, کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے. چاہے وہ حسینوں کا جام و مینا ہو, چاہے وہ حرام مال کا جام و مینا ہو, چاہے وہ بد نظری اور اریانی کا جام و مینا ہو, یہ اللہ والی بکتے نہیں. اس سے لاکھ کو اللہ تعالیٰ ایسی استقامت دیتا ہے کہ اس سے بکتے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جیسے حضرت کے مضمون میں, حضرت کے بیان میں ایک مضمون بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے, اسی طرح تو جو مضمون بار بار آئے اس کو یہ نہ سمجھے کہ تو ہم نے سن رکھا ہے. ہر وقت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اس کیفیت سے نفع ہوتا ہے. وہی بات جو پہلے کہی گئی, وہ شیخ جس کیفیت سے کہہ رہا ہے, ہر وقت اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے. کل یومین ہوا فیشا, اللہ کی ہر لہجہ ایک نئی شان ہے, تو ان اللہ والوں کی بھی ہر لہجہ ایک نئی شان کا عکس ان پہ پڑتا رہتا ہے. ان پہ بھی ایک نئی نئی شان ہے, تو ان کی کیفیت اگر کسی نے صرف ملفوظات کے الفاظ دیکھے اور کیفیت کو اپنے دل میں نہیں لایا, یہ نیت نہیں کی جو کیفیت اس وقت شیخ کے دل میں ہے وہ میرے دل میں منتقل ہو جائے, تو اس کو پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا. حضرت فرماتے تھے کہ آپ کو ایک مضمون اگر بار بار پیش کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بار آپ پہلے سن چکے ہیں, تو لیکن روزانہ آپ روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ روزانہ آپ کو کباب پیش کیا جائے تو آپ کبھی انکار نہیں کرتے, بریانی پیش کی جائے تو انکار کرتے. اسی طرح یہ جو ہے روحانی بریانی, روحانی کباب ہے, ان کو معمولی مت سمجھو, بلکہ فانی بریانیوں سے زیادہ اہم سمجھو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.